بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، أما بعد. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں سے واعظ توبہ کی تفصیل حصے پر کو سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ بعض باتیں توبہ سے روکنے والی اور بھی ذکر کر دینے کے لائق ہیں. توبہ سے توبہ کی راہ میں رکاوٹ بننے والی بعض اور باتیں، چنانچہ ایک سبب حرام کمائی سے توبہ نہ کرنے کا یہ بھی ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ گناہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتا، کیونکہ ہم کھانے کمانے کی طرح طرح کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں. ان میں حلال اور حرام کی تمیز بہت مشکل ہے. ہاں، مولویوں کو گناہ چھوڑ دینا بہت آسان ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مفت کا ملتا ہے، اس لیے یہ گناہ کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو میں آپ سے اس وقت سب گناہوں کو بالکل چھوڑ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ سے کوئی گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گناہ ہو جایا کرے توبہ کر لیا کرو. دوسرے، اگر غور کر کے دیکھو تو کوئی ناجائز کمائی ایسی نہیں جس کو چھوڑ نہ سکو، اور یہ چھوڑنا ہم کو دشوار معلوم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے روزمرہ کے خرچوں میں بعض ایسی چیزیں بڑھا لی ہیں جن کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم ان کو ضروری سمجھ رہے ہیں. تو اس کا جواب وہی ہے جو کسی شخص نے ایک شاعر کو دیا تھا. وہ یہ کہ ایک ادھورے شاعر نے ایک لفظ کو بگاڑ کر شعر بنایا، اور اس کا یہ عذر کیا کہ بغیر اس لفظ کے بگاڑ شعر کا وزن ٹھیک نہ ہوتا. شعر کی ضرورت سے میں نے اس لفظ کو بگاڑا تھا. اس نے اس کو جواب دیا کہ شعر گفتن چیز ضرور، یعنی شعر ہی کہنے کی کون سی ضرورت ہے. تو اگر تعلقات بڑھانے کی ضرورت سے گناہ ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ تعلقات بڑھانے کی کون سی ضرورت ہے. اصل جواب تو یہی ہے، لیکن یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بلند ہمت ہوں اور دین کے مقابلے میں دنیا کو فضیلت نہ دیتے ہوں، اور کم ہمتوں کے لیے دوسرا جواب بھی ہے. مگر میں اس جواب کو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہوں اس خیال سے کہ کہیں کم سمجھ لوگ اس سے گناہ کی اجازت نہ سمجھ جائیں. خوب سمجھ لو، گناہ کی اجازت دینا ہرگز مقصود نہیں، بلکہ گناہوں کو کم کرنا منظور ہے. حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی کام اٹکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے. مثلا اسلامی وضع کے خلاف لباس پہننا، اگر اس کو ترک کر دیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے. یا جیسے عورتیں اس قدر باریک لباس پہنتی ہیں کہ اس میں پورے طور پر بدن نہیں ڈھکتا، تو ان باتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نقصان کوئی بھی نہیں. رشوت وغیرہ میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغیر ان کے ہمارے کام چلنے دشوار ہیں، لیکن ان بے لذت گناہوں میں کیا نفع ہے، اور ان کے چھوڑ دینے میں کیا نقصان ہے. اسی طرح کسی لڑکے یا غیر عورت کو بری نظر سے دیکھنا کہ اس میں کچھ بھی نفع نہیں، نہ اس کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج ہے. اگر کہو کہ صاحب نہ دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ دیکھنے میں ہوتی ہے کہ ایک نظر پڑتے ہی دل میں ایک جلن پیدا ہوئی. اس کے بعد جب وہ نظر سے غائب ہو گیا تو اس جلد میں زیادتی شروع ہوئی، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا اسی عشق حرام میں خاتمہ ہو گیا. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ نہ دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، تو تھوڑی سی تکلیف کا چند دن کے لیے برداشت کر لینا کیا دشوار ہے. اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر نقصان کیا ہے؟ کیا اس سے تنخواہ بند ہو گئی یا کھانا بند ہو گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. غرض ان گناہوں کو تو فوراً چھوڑ دیں، اور جن گناہوں کی نسبت اپنے خیال میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ بغیر ان کے دنیا کی حاجتیں پوری نہ ہوں گی، ان کو اگر نہ چھوڑ سکیں تو روزانہ شرمندگی کے ساتھ گناہوں کے معاف ہونے کی دعا کیا کریں، اور یہ دعا بھی کیا کریں کہ اے اللہ ہم کو اس سے نجات دے. یہ تو ممکن ہے، اتنا ہی کر لیا کرو. یہ جیسے بے فکری اور بے پرواہی تو بہت ہی بری چیز ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے. ایک سبب توبہ نہ کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کو لذیذ سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے نہیں چھوڑتے. اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ انجام پر نظر کرے اور سوچے کہ یہ ساری لذت ایک نہ ایک دن ناک کے راستے نکل جائے گی. دوسرے سمجھداروں کے لیے اس کا یہ جواب ہے کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ گناہ میں لذت ہوتی ہے. دیکھیے، اگر عادت سے زیادہ مرچیں سالن میں ڈال دی جائیں تو تو اگرچہ ان میں لذت ہوگی لیکن اس لذت کے ساتھ جلن ایسی ہوگی کہ اس کے سامنے لذت کچھ بھی نہ معلوم ہوگی. اور اگر کسی قدر لذت معلوم بھی ہو تو لذت تو بہت تھوڑی دیر رہے بہت تھوڑی دیر رہے گی, جلن بہت دیر تک باقی رہے گی. اسی طرح گناہ کرنے میں وہ لذت بھی ہو لیکن جو پریشانی اور روحانی تکلیف گناہ میں ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ لذت کچھ بھی نہیں. دوسرے اس لذت کا خاتمہ فوراً ہی ہو جاتا ہے اور اس روحانی تکلیف کا اثر مدت تک باقی رہتا ہے. ہم تو اس کی طرف توجہ نہیں, ورنہ معلوم ہو سکتا ہے کہ گناہ کر کے کس قدر طبیعت گندی ہو جاتی ہے اور کیسی وحشت پیدا ہوتی ہے کہ فوراً ہی گناہ کرنے والے کی طبیعت یہ فتویٰ دیتی ہے کہ تم نے بہت برا کام کیا. کبھی اس کو وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو نیکی کر کے ہوتی ہے. مثلا نماز پڑھ کر یا روزہ رکھ کر اس سے دل میں ایک اطمینان اور نور سا معلوم ہوتا ہے, مگر گناہ کا اثر بالکل اس کے خلاف ہے کہ اس کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے سر پر جوتیاں مار دیں. مگر افسوس ہے کہ ہم پھر بھی باز نہیں آتے, گویا جوتیاں کھانے کی عادت ہو گئی ہے جیسے چماروں کی عادت ہو جاتی ہے. اور یہ تکلیف تو اسی وقت ہوتی ہے, پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, اکثر رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اور اگر غور سے کام لیا جائے تو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ فلاں گناہ کی سزا ہے. ابن ماجہ شریف میں ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے, اور کھانے کو ملے گی تو اس کی برکت بالکل جاتی رہتی ہے. اس کے امتحان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 مہینے کی رخصت لے کر ان میں سے 1 مہینے کو کسی ایسے شخص کے پاس گزاریے جو نہایت عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہو اور کسی گناہ سے نہ بچتا ہو, اور دیکھیے ان گناہوں کی بدولت اس کے قلب کی کیا حالت ہے. آخر بات چیت سے اس کی حالت کا پتہ لگ ہی جائے گا, خاص کر اس وقت میں جبکہ اس پر کوئی مصیبت آ جائے, مثلا بیمار ہو جائے یا کسی دشمن کی عداوت کا اندیشہ ہو. ایسے وقت میں اس کی حالت کا اندازہ کیجیے. اس کے بعد ایسے شخص کے پاس رہیے جسے اچھی طرح کھانے کو بھی میسر نہ آتا ہو مگر خدا کا مطیع اور تابع دار ہو. اس کے دل کی حالت دیکھیے, خاص کر کسی مصیبت کے وقت. اس کے بعد ان دونوں کی حالت کو ملا کر دیکھیے کہ خوشی کس کے دل میں ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فاقہ مست تو ہر وقت خوش رہتا ہے اور یہ عیش والے ہر وقت رنج و غم میں رہتے ہیں. اور یہ ایسا یقینی فرق ہے کہ جب چاہے اور جس کا جی چاہے امتحان کر دیکھے. اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ پریشانی کس چیز کی ہے اور وہ خوشی کس چیز کی ہے. ظاہر ہے کہ پریشانی گناہوں کی ہے اور وہ خوشی تابعداری کی ہے. تب یہ کہنا غلط ہوا کہ نافرمانی میں لذت ہے اور فرما برداری میں دقت ہے, بلکہ معاملہ اس کے برخلاف ہے. یعنی فرما برداری میں لذت ہے اور نافرمانی میں دقت ہے. قرآن شریف میں فرما بردار کے حق میں فرماتے ہیں کہ اس کو پاکیزہ زندگی عنایت کریں گے, اور نافرمان کے حق میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی. غرض تابے داری میں پوری راحت ہے اور راحت ہی کا نام عیش ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ بڑے امیر کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری یہ دولت اس غریب کو دے دیں اور یہ تمہارے عوض پھانسی لے لے, تو وہ ضرور قبول کر لے گا. اب بتلائیے کہ یہ قبول کیوں ہوا؟ فقط اس لیے کہ دولت کے بدلے میں ایک بڑی مصیبت سے نجات ہوئی اور دل کو راحت نصیب ہوئی. معلوم ہوا کہ عیش نام ہے راحت کا, اور راحت خدا تعالیٰ کی تابعداری میں ہے نہ کہ گناہ میں. بس یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے غلط ہوا. یہاں تک تو توبہ سے روکنے والی چیزوں کا بیان تھا اور ان کے علاجوں کا ذکر تھا. اب ایک مختصر سی فہرست ان گناہوں کی جن میں سب مبتلا ہیں. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن ہر بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال پر کہ وہ مرا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب بلاجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یعنی ایمان پر یا کفر پر یا طاعت پر یا معصیت پر، ذکر پر یا غفلت پر، جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. بس اعتبار خاتمے کا ہے کہ دیکھیے آخری حالت کس کی کیا ہوتی ہے. اسی سبب سے حق تعالیٰ کے مقبول بندے یعنی اولیاء کرام اپنے خاتمے کے خوف سے ہر وقت لرزاں اور ترسا رہتے ہیں، اور جاہل فقیر اور وہ اہل علم جو اہل اللہ کی محبت سے خودبینی کے سبب دور رہتے ہیں، وہ دعویٰ اور پندار اور تکبر کی باتیں کرنے میں دلیر ہوتے ہیں. حق تعالیٰ اس بیماری سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان چو سلامت بلا بے گور برین، احسن تو بنی چستی و چالاکی ایمان. ترجمہ: جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ ہم قبر میں لے جائیں گے تو اس وقت ہم اپنی موجودہ چالاکی اور چستی پر تحسین و تعریف کریں گے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے اور ابھی اس کا علم ہم کو نہیں. اللہ اس مخاطب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت اور آداب کی اور معاشرت اور فضائل کی متفرق سنتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں. سب نے ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے. اگر کوئی غریب آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سڑک کے کنارے سننے بیٹھ جاتے. نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فضائل اہل بیت سے متعلق دوسری روایت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو شخص اس میں سوار ہوا اس کو نجات ہوئی اور جو شخص اس سے جدا رہا ہلاک ہوا. فائدے میں لکھا ہے کہ یعنی ان کی محبت اور مطابقت موجب نجات ہے، اور بغض اور مخالفت سبب ہلاکت ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي.